مسجد محمد وعلي. سبھی جمعہ اور ایام سوگواری ہیں اس بار یہ امیر ممنی، لیکن بہت ساری مناسبتیں ہیں جمع ہیں آپ کے اور ہمارے مرحومی اس دنیا سے آپ کے اور ہماری طرف سے لے جانے والے سب آپ کو متمنی بھی ہوں گے ایک شروع فاتحہ تھا ہم مرحومی کے شہدا عرفا صلحا علماء سب کے لیے ایک شروع فاتحہ طلب کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحيم عبد الله المستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بار دیگر دور بلند آباد میں درود بھیجے گا محمد مولا کے ماننے والے عامر مومن کی سکسیس کے بارے میں अपनी तरफ से एक नतीजे पर भी पहुंचा। खुदा ने कहा अमीर मोमिनीन के इस उनवान के साथ हमसे क्या चाहता है, यानी अगर बहुत अवामी ताबीर को इस्तेमाल किया जाए, अमीर मोमिनीन को इरशाद फरमाए अब हमसे क्या चाहता है, हमें क्या करना है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। खुदा ने कहा फजीलत गोया हमें दे दी, 6 अरब इंसानों में बहुत कम लोग इमामत के मानने वाले हैं, आपको इमामत का मानने वाला पता है। अगर वो दुनिया की मामूली सी भी नेमत देता है तो सवाल करता है, नेमत इमामत इस नेमत उज़्मा को कोई सवाल नहीं करेगा। इतनी सी नेमत देता है, सूरज चमक रहा है, बारिश बरस रही है, हवा चल रही है, ये सारी नेमत इलाहियां हैं, इन तमाम नेमतों पर सवाल है। अगर इन तमाम नेमतों पर सवाल है जिनके अंदर इख्तिताम है, जिनमें फना है, ये सब किसी फानी नेमत है, इनमें से कोई बाकी नहीं है। नेमत इमामत कि आप और मैं इमामत का अकीदा रखते हैं, ये फानी नहीं है, ये बाकी है, ये इस दुनिया अगली दुनिया और उससे आने वाली किसी भी आलम के अंदर मौसर तरीन अहम तरीन नेमतों में से एक नेमत है। इसको कोई सवाल नहीं होना हमसे, अब वो सवाल क्या सवाल होना, काश हम लोग जो अमीर मोमिनीन के मानने वाले हैं या हकीकत यह है कि कम से कम चाहने वाले हैं, मानने से पहले जानना जरूरी होगा, शायद जानते नहीं होंगे अमीर मोमिनीन की शख्सियत क्या है, शायद ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि हम अमीर मोमिनीन के चाहने वाले हैं। गैर कौन इरफान हासिल कर सकता है, कौन जान सकता है उनकी हस्ती को। अब हम जो चाहने वाले हैं क्या फरमान रमजान ने हमसे चाहा है कि इस ऐसी अजीम इंसान शख्सियत के मुकाबले में कि जो अमीर मोमिनीन की शख्सियत है, इनके मुकाबले में हमें क्या अंजाम देना है। ये मौजू आजकल के हिसाब से इंतहाई अहमियत का हामिल बन गया। उसकी वजह यह है कि हम दुनिया में देख रहे हैं कि उनके कुछ चाहने वाले ऐसे हैं कि जो कामयाबियों पर कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं, उनकी कामयाबियाँ पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हो गई हैं, पूरी दुनिया उनकी कामयाबियों का एतराफ़ कर रही है, और कुछ चाहने वालों को देख रहे हैं कि जैसे हुब्ब अहले बैत में उन दूसरों से कम नहीं है, लेकिन कामयाबियों को उस मेयार से नहीं पहुँच रहे, वो मेयार नहीं कह रहे कि कोई कामयाबी नहीं हुई है, कामयाबियाँ हुई हैं, उस पाए के ऊपर नहीं आ रही। अब ये जो सदी है, पिछली सदी को हम गुजारते इस नई सदी में दाखिल हुए, यूँ एहसास होता है जैसे ये फैसला कौन मकाम है। थोड़ा बहुत हमने भी मुताला किया तारीख का, जो बात अब समझ में आती है कम अज कम कई 100 साल में इतना बड़ा फैसला कौन मकाम नहीं आया, हम फैसला कौन मकाम पर करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो तारीख में कभी नहीं हुई थी। एक दो चीज़ों का आपके सामने तस्करा करूंगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। कतई तौर पर जिस तरह इस वक्त दुनिया में अहले बैत का नाम पहुंचा है, इस पैमाने पर दुनिया में कभी ज़ाहिरी तौर पर अहले बैत अतहर का नाम नहीं पहुंचा था। ये तो उनका नाम वो है जो फरिश्ते जानते हैं, उसमें आज में और 1000 साल पहले में कोई फर्क नहीं आया। आसमानी और समावी मखलूकात के दरमियान अहले बैत अतहर अलैहिस्सलाम का नाम उस वक्त भी था जब वो रूए ज़मीन पर तशरीफ़ नहीं लाते, उसमें तो कोई कमी बेशी नहीं होगी। हम जो देख रहे हैं कमी बेशी, वो इस ज़ाहिरी दुनिया के अंदर मौजूद इंसानों के ज़हन और इनके उकूल के अंदर अहले बैत अतहर अलैहिस्सलाम का नाम आना, जिस पैमाने पर इस वक्त आ जाए पूरी तारीख में अभी तक नहीं आया था, पूरी तारीख इस्लाम के अंदर ऐसा नहीं हुआ। कोई भी वजह रही हो, मसलन अगर वो वजह ये रही हो कि दुनिया के चंद जालिमों ने इराक के मुकद्दस सरजमीन के ऊपर कब्जा किया, और इस वजह से जब करबला के मकाम पर चेहलुम मनाया जाता है, आशूर मनाया जाता है, तो पूरी दुनिया के हत्ता जालिम इस बात को रिपोर्ट करने पर मजबूर हो जाते हैं कि यहाँ कोई वाकया पेश आ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर शहीद सौदा का नाम फैला। एक रिवायत कहीं से बयान होती है, वो कहते हैं कि आखिरी वक्त की यानी इमाम की तशरीफ़ से पहले की एक निशानी 2 इमामों के नाम का पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हो जाना है, और वो 2 इमाम 10वें और 11वें इमाम के नाम का मशहूर हो जाना है। दुरूद भेजे गए दोनों इमामों के साथ।
سمرہ کا حادثہ پیش آیا تو پوری دنیا کو بالآخر ان دو اماموں کے اسامی گرامی کی خبر ملی کہ دو مقدس ہستیاں اس سامرہ کے مقام پر بھی موجود ہیں. پوری تاریخ میں 1400 سال میں ایسا نہیں ہوا تھا, کبھی ایسا نہیں ہوا. واقعہ کربلا, عاشور, چہلوم, سید الشہداء, قربانی, یزید کا مقابلہ 1400 سال میں کبھی اس طرح سے مشہور نہیں ہوا تھا جس طرح سے اس وقت مشہور ہے. امر المومنین کے ذمہ شان ہستی کا ذکر, اس طرح سے مسلم اور کفار کے درمیان کبھی مشہور نہیں ہوا جس طرح سے اس وقت ہو گیا. ان تمام کے ساتھ یہ تو وہ چلیے منفی اعمال کے نتیجے میں ہونے والے کام, کہ کفار نے حملہ کیا, کفار نے فلاں ستم کیا, کفار نے فلاں ظلم کیا, یا مسلمانوں کے نام پر کچھ کفار نما مسلمانوں نے ظلم کیے جنت البقیع کے اوپر, اس کے نتیجے میں نام پیدا. لیکن کچھ مثبت چیزیں تھیں, مثلا یہ جو عظیم الشان کامیابی لبنان کے اندر حاصل ہوئی, اور خود بخود اہل بیت اثار علیہ السلام کے عقیدت مندوں نے اپنی کامیابی کو اہل بیت کے اعتقاد کا نتیجہ قرار دیا. تو سید بزرگوار نے کہا کہ جو کچھ ہے ہم نے سید الشہداء سے سیکھا ہے, اور جو کچھ ہے وہ بی بی کا نام لے کر کہا کہ اب ہم دشمنوں کو بتائیں گے فاطمہ کے ماننے والے جنگ کیسے لڑتے ہیں. بی بی کے نام گرامی پر درود بھیجے محمد والے. سب چیزیں ہمارے اندر ایک شعور دینا دے رہی ہیں اور ایک فکر دے رہی ہیں, یہ کہ یہ چند لوگ کامیابیوں کے اس مرحلے پر فائز ہو رہے ہیں اور دوسری طرف ہم لوگ اپنے بقا کی جنگ میں مشغول ہیں. اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ ایک سرزمین پر اہل بیت کے ماننے والے 30 سال پہلے ایک کامیابی حاصل کرتے ہیں, اس کامیابی کو لے کر 30 سال تک دشمنان اسلام دشمنان ایمان کا مقابلہ کرتے ہیں, اپنی کامیابی کو دنیا کے سامنے ثابت کر لیتے ہیں, پوری دنیا ان کی طاقت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے. ایک اور سرزمین کے اوپر اہل بیت کے کچھ چاہنے والے کھڑے ہوتے ہیں, دنیا کے طاقتور ترین کفر کی آرمی کو شکست دیتے ہیں, اپنی طاقت کا اعتراف کروا لیتے ہیں. ایک اور سرزمین پر اہل بیت کے چاہنے والے 30 سال تک اس ظالم کا مقابلہ کرتے ہیں اور 30 سال تک امتحان دینے کے بعد اپنے امتحان کی پائیداری کا دعویٰ منوا لیتے ہیں. باقی سرزمین کا کردار کیا ہے؟ باقی علاقوں نے اس بین الاقوامی اہل بیت کی کامیابی میں کیا کردار ادا کرنا ہے؟ یہ جو فرق ہے یہ بہت تکلیف دہ ہے. اتنا فرق کیوں ہے؟ کیا ایسا ہے کہ وہاں حب اہل بیت زیادہ ہے یہاں حب اہل بیت کم ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے, ہرگز ایسا نہیں ہے. میں پورے سکون سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ان تینوں قومیتوں کے درمیان رہنے کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ہرگز ایسا نہیں ہے یہاں حب اہل بیت کم. مشکل کیا ہے پھر؟ ہم کیوں اپنے بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ آیا ایسا ہے کہ ہر قوم نے ایک لڑکپن جوانی اور بڑھاپے کی سمجھ جانا ہوتا ہے؟ تو کیا ہم بچپنے میں ہیں؟ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا پڑے گا, بلاخر ہم کب تک اس بات کے اوپر اپنے آپ کو کہہ کر مطمئن کرتے رہیں گے کہ ہم بچ پائیں گے؟ فکری جد و جہد میں, عملی جد و جہد میں, ثقافتی, سماجی, معاشرتی جد و جہد کے اندر ہم وہاں پہ کب پہنچیں گے؟ نہ حب اہل بیت میں کمی ہے, خوش قسمتی سے تناسب کے اعتبار سے تعداد میں کمی ہے, لیکن بنیادی طور پر تعداد میں کوئی کمی نہیں ہے, بنیادی تعداد میں کمی نہیں ہے. شاید ان کی مجموعی تعداد آپ کی تعداد سے زیادہ نہیں ہے, ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے. تو پھر کیا مشکل ہے ہم لوگوں کے ساتھ؟ شاید ہم نے امیر المومنین کی ذات کے بارے میں جو رد عمل انہوں نے دکھایا ہم نے شاید وہ نہیں دکھایا, ہم اس گہرائی تک نہیں پہنچے. سوال یہ کس گہرائی تک نہیں پہنچے؟ کیا مشکل پیش آئی ہمارے ساتھ کہ ہم امیر المومنین کی شخصیت کے مقابلے میں اور ان کی اولاد طاہرہ کے مقابلے میں اس گہرائی تک نہیں پہنچے جس تک وہ پہنچے, اس شعور تک نہیں پہنچے جس تک وہ پہنچے؟ مجموعی طور پر یوں احساس ہوتا ہے کہ اس شعور کی کمی رہ گئی, نہ کہ محبت کی کمی تھی, نہیں محبت میں کوئی کمی نہیں, شاید اس شعور میں کمی رہ گئی. وہ شعور کیا ہے جس کے اندر کمی رہ گئی؟ اس سے پہلے کہ اس کو عرض کروں آپ کی خدمت میں ایک اور نقطہ کہ جو گزشتہ شریعتوں کو دیکھتے ہوئے سمجھ میں آتا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. آپ قرآن کریم میں بعض جگہ احساس کریں گے کہ خدا نمسال کے فرمی مطبت سے کچھ ارشاد فرماتا ہے تو بعض اوقات لہجہ بہت سخت ہے، بعض مقامات پہ آپ ایسا احساس کریں گے، تو بعض اوقات آپ ایسا احساس کریں گے کہ گویا پوری دنیا فدا ہے نبی اکرم کے اوپر. کبھی آپ دیکھیں گے کہ انداز انتہائی لطیف، ما ودا اکربک و ما قلا، کہ نبی اکرم کو اطمینان دلایا جا رہا ہے، ما ودا اکربک و ما قلا. اور کہیں پر بعض اوقات لہجہ انتہائی سخت کہ اگر ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، کہ جنہوں نے ظلم کیا ہرگز اعتماد نہ کرنا، اگر یہ ہوگا تو آگ گھیر لے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، بعض اوقات لہجہ بہت سخت. حتیٰ آئے بلغ کے اندر بھی لہجہ بہت سخت ہے، فما بلغت رسالتک، یہ لہجہ بعض اوقات بہت سخت لگنے لگتا ہے. تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ بعض اوقات لہجہ انتہائی سخت ہوتا ہے، بعض اوقات لہجے میں انتہائی لطافت ہے. ایک راز یہ بیان کرتے ہیں کہ گزشتہ شریعتوں میں انبیاء کے دشمن نے انبیاء کی شخصیتوں کو بے اثر کرنے کے لیے ان کو خداؤں کی فہرست میں پہنچا دیا. یہ سازش گزشتہ شریعتوں میں مقرر ہوئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عزیر کے ساتھ یہی کام ہوا. حضرت عزیر کو ابن اللہ تعبیر کیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی سازش کا فرما رہی. گویا دشمنوں نے طریقہ کار یوں رکھا کہ پہلے مرحلے میں نبی کی شخصیت کا براہ راست مقابلہ کیا جائے گا، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ ہم سے برتر نہیں ہے. پہلے مرحلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا جائے گا، کہا جائے گا کہ ان کے پاس کوئی وحی نہیں ہے، یہ ہمارے جیسے ہیں، بلکہ الزامات اور زیادہ لگائے جائیں گے. مثلا فرعون الزام لگاتا ہے کہ یہ تو تمہیں زمین سے محروم کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ چاہتے ہیں تمہاری زمین کے اوپر قبضہ کریں. کہیں الزام لگایا جائے گا یہ حکومت حاصل کرنے کے لیے آئے. یہ پہلا مرحلہ ہے، براہ راست مقابلہ کیا جائے گا، یہ ثابت کیا جائے گا کہ یہ ہمارے برابر ہیں، ہم سے بہتر نہیں ہیں، ان پر وحی نہیں ہوتی، اگر کچھ ہے بھی تو اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو اپنے سے بلند کر سمجھیں. یہ پہلا مقابلہ ہے اس کا. جب اس مقابلے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو علنی جنگ کرتے ہیں، مد مقابلے کے سامنے آ جاتے ہیں، شمشیریں نکالتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ستم کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں. یہ دوسرا مقابلہ. پھر پہلا مقابلہ گویا کسی حد تک تبلیغاتی فکری مقابلہ ہے کہ جس میں نبی اکرم کی ذات کی توہین کی جائے گی، الزام تراشی کی جائے گی، تہمت بہتان. دوسرے مرحلے میں شمشیر بزد مقابلہ کیا جائے گا. ان دونوں میں ناکامی کے بعد پھر ایک منافقانہ کردار. منافقانہ کردار کیا ہے؟ انہی صفوں میں آ کر ان کا مقابلہ کیا جائے کسی نہ کسی طریقے سے. ایک اور صف بس منافقانہ کردار اختیار کیا جائے گا، ان کی صفوں میں گھس جائیں گے، آ کر مقابلہ کریں گے. اس میں بھی کامیاب نہ ہوئے، اب ایک چوتھا مقابلہ ہے، وہ کیا ہے؟ ان کو انسانیت سے نکال کر خدائی میں پہنچا دیا جائے. خدائی میں پہنچا دیا. تینوں مراحل نزدیک ترین شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے، اس میں دیکھتے ہیں اور اس سے کچھ اندازہ ہو کہ حتمی مرتبت کی حیات طیبہ میں اور اس کے بعد کس طریقے سے مقابلہ کیا گیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اللہ کا پیغام دینے کے لیے، پہلے مرحلے میں انکار کیا، کہا کہ عیسیٰ نبی نہیں ہے، ان کے پاس نبوت نہیں ہے، یہ جو کچھ دکھا رہے ہیں یہ جادو ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کہا گیا، کہا یہ کچھ کرامات ہیں، یہ کچھ جادو ہیں، اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا. جب دیکھا کہ نہیں اس طرح مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر گرفت کی گئی اور ان کو مجبور کر لیا گیا، محصور کر لیا گیا. محصور کرنے کے بعد ان کو اپنی دانش میں پھانسی پر دینے کی کوشش کی یا سولی پر چڑھانے کی کوشش کی. خدا عزم تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ کر لیا. تیسرے مرحلے میں حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے اپنے درمیان کچھ ایسے لوگوں کو پایا جو سابقہ میں یہودی تھے، بعد میں حضرت عیسیٰ کے ماننے والے بن گئے. انہوں نے آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانشین سے جانشینی پہ جھگڑا کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح جانشینی شمعون کو اس راستے سے ہٹا دیا. لوگوں کے درمیان شمعون کی قیادت پر اختلاف پڑ گیا. اور یہ جو مصنوعی لوگ تھے جن کو آج سینٹ پیٹرز کہا جا رہا ہے، ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی جانشینی کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، حضرت شمعون کو گوشہ نشین کر دیا، خود جانشینی کو ہاتھ میں لے لیا. اور خود عیسائی محققین اس وقت اعتراف کرتے ہیں کہ موجودہ عیسائیت پیٹرز کی ہے، حضرت عیسیٰ کی نہیں ہے. خود عیسائی اعتراف کرتے ہیں، کیونکہ موجودہ بائبل کے اندر 13 خطوط پیٹرز کے ہیں جس کا حضرت عیسیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہت ساری چیزیں تبدیل کر دی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرگز نہیں دی تھی، پیٹرز کی طرف سے آ گئے. اس کے بعد اس وقت تک حضرت عیسیٰ کی الوہیت کا تصور نہیں تھا، اس وقت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خداؤں کی فہرست میں نہیں ڈالا گیا تھا. پھر جب پیٹرز نے دیکھا کہ کسی صورت حضرت عیسیٰ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، تو اس نے تثلیث کا عقیدہ پیش کیا، تثلیث کا عقیدہ پیش کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اللہ کے نبی کی فہرست سے نکال کر اللہ کا بیٹا اور خداؤں کی فہرست میں پہنچا دیا، خداؤں کی فہرست میں پہنچا دیا. اچھا مقصد کیا ہے؟ یہ جو کل تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سب سے بڑا دشمن تھا، آج یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہا ہے اور خداؤں کی فہرست میں پہنچا رہا ہے، اور دوسری طرف سے وہ ساری شریعتیں دے رہا ہے جس کا حضرت عیسیٰ کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ نتیجہ کیا ہے وہ دیکھ لیں. اگرچہ شاید کہنا اس وقت یہ مثال، یہ حقیقت بیان کرنا شاید بہت پسند نہ لگے، لیکن بہرحال حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کی عیسائیت کا جو شہوت پرستی میں غرق ہے، جو ہر قسم کی غیر مہذب حرکتوں میں غرق ہے، اس کا حضرت عیسیٰ سے کیا تعلق ہے؟ حضرت عیسیٰ میں پرہیزگاری ہے، زہد ہے، تقویٰ ہے، اللہ کی بندگی ہے. آج کی 2.5 عرب عیسائیت میں اس میں سے کچھ ہے؟ کون سا زہد ہے، کون سا تقویٰ، کون سی پرہیزگاری، کون سی بندگی؟ کچھ بھی نہیں ہے. اور کسی کو اس تضاد کی انتہا دیکھنی ہے تو کرسمس کو دیکھے. جس نبی کی ولادت کا جشن منایا جا رہا ہوتا ہے، اس میں اس نبی کی ذات سے 1% بھی عمل نظر نہیں آتا. یہ کیوں ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے نہیں ہیں. میں آپ کو خدمت میں عرض کرتا چلوں، آخر الزمان کی روایت کے مطابق بھی عیسائی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ جب مولا کی ظہور ہو چکا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، مولا کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور عیسائیوں سے کہیں گے کہ اے عیسائیوں، میں عیسیٰ نبی تم سے کہتا ہوں کہ یہ امام ہے. عیسائی مان لیں گے، عیسائی مان لیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ عیسائی ابھی بھی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، اس وقت بھی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہوں گے، اتنے ماننے والے ہوں گے کہ اس ہستی کو امام مان لیں گے جس کا اس وقت تک مقابلہ کرتے آئے تھے. اس وقت تک عیسائیوں نے مقابلہ کیا ہوگا امام کا، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی آمد سے پہلے ایک ایسے شخص کا ظہور ہوگا کہ جو ضد عیسیٰ ہوں گے. یہ مصنوعیات کا حصہ ہے، یہ صہیونیت کی گڑی ہوئی روایتوں کا حصہ ہے. تو انہوں نے عیسائیت کو ایسے پروان چڑھایا ہے کہ جب امام تشریف لائیں تو وہ خود بخود کہیں کہ یہ وہ ضد عیسیٰ ہیں جن کے آنے کا پہلے سے اعلان تھا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور کہیں گے کہ یہ مانو کہ یہ امام ہے، عیسائی مان لیں گے. اس کا مطلب ہے عیسائی ابھی بھی دل سے امام اپنے نبی کو چاہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو ابھی بھی چاہتے ہیں. اتنا چاہنے والے عیسائی پھر حضرت عیسیٰ کی تعلیمات سے اتنے دور کیوں ہیں؟ اتنا فاصلہ، اس نبی سے کچھ بھی نہیں ہے. ایسا کیوں ہوا؟ ایک سادہ سبب کی بنیاد پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بندہ خدا اور نبی اللہ ہونے کے مقام کو بھلا دیا. یہ بھلا دیا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، جن اللہ کے دشمنوں نے یہ عمل حضرت عیسیٰ کے ساتھ انجام دیا تھا، انہوں نے نبی کی شریعت کے لیے کیا سوچا تھا؟ انہوں نے نبی کی شریعت کے لیے یہ کام کیسے کیا؟ ہمارے سامنے دو تین راستے ہیں. یا تو ہم یہ کہیں کہ وہ جو دشمنان خدا حضرت عیسیٰ کے مقابلے میں تھے، نبی کے مقابلے میں انہوں نے کوئی دشمنی نہیں کی. ہمارے سامنے ایسا ہرگز نہیں ہے. ہمارے خیال میں جس طرح سے ہدایت کا ایک نظام ہے جو مسلسل نظام ہے، نبی ایک کے بعد ایک آتے رہے اور اس نظام کو تقویت دیتے رہے، فرمان چلاتے رہے، اسی طرح کفر اور گمراہی کا بھی ایک نظام ہے. چونکہ اگر اس ہدایت کے نظام کے پیچھے ایک مرکز واحد خدا ہے، اس گمراہی کے نظام کے پیچھے مرکز واحد شیطان ہے، وہ بھی ایک مسلسل نظام ہے. اس مسلسل نظام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ اس طرح سے کیا، ختم مرتبت کا مقابلہ کیسے کیا؟ کوئی مقابلہ نہیں کیا. تو اب یہ خدمت ناز کروں گا کہ یہ جو بعض اوقات قرآن کریم کے اندر ہم سخت لہجے پاتے ہیں نبی کے بارے میں، شاید اس سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ کوئی نبی کی ذات کو خداؤں کی فہرست میں نہ لے کے جائے. بندہ خدا ہے اور بندہ خدا ہی رہے گا. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. یہ خدا نے متعلق انداز ہے، چاہتا ہے کوئی نبی کو اس بندگی کے مقام سے محروم نہ کرے، کیونکہ بندگی میں ہی ساری کی ساری فضیلت قرار پا گئی، کوئی یہاں سے نہ نکال پائے. اب جو ہمیں احساس ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے آخری نبی ہونے کے ناطے دشمنوں کو بخوبی اندازہ ہے ہم اس نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. گزشتہ تجربوں سے بھی انہوں نے سیکھ لیا ہوگا کہ نبی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے نبی کا بار بار مقابلہ کیا ہے اور بار بار شکست کھائی ہے، لہذا وہ بخوبی سمجھ گئے تھے کہ نبی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، جانشین کا مقابلہ کریں گے. گزشتہ تجربوں سے بھی سیکھے ہوئے تھے کہ جانشین کا مقابلہ کرنا چاہیے. انہوں نے گزشتہ تجربے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تجربے میں حضرت شمعون کا مقابلہ کیا تھا، اور جب بات نبی کے بعد کے لیے پہنچی تو تمام شمشیروں کا رخ علی اور اولاد علی کی طرف کر دیا. وہ جان گئے تھے کہ ہم نبی کا مقابلہ نہیں کریں گے، ہم اولاد علی کا مقابلہ کریں گے، علی اور اولاد علی. لہذا بہت ساری چیزیں علامتوں کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں کہ کس طریقے سے سارے محاذ جمع کر رہے تھے امیر المومنین کا مقابلہ کرنے کے لیے. سب کے سب اس وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ جب نبی دنیا سے تشریف لے جائیں اور پھر سازشوں کا رخ امیر المومنین کے گھر کی طرف ہوگا، اور ایسا ہی ہوا. ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے کس طریقے سے تاریخ کے صفحات ہمیں دکھا رہے ہیں کہ نبی اکرم کو رخصت ہوئے ہوئے چند دن نہیں گزرے ہیں کہ سارے کے سارے ظالمین امیر المومنین اور سیدہ کے گھر کے اوپر کھڑے ہوئے. اس گھر کو جلانے کے در پہ ہیں جس نے ان گزشتہ سالوں میں، مصیبت کے سالوں میں، سوائے عطا کرنے کے کچھ نہیں کیا، صرف دیا تھا. کیوں امیر المومنین سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اور کیوں خدا نے متعالی فرمایا تھا کہ اے نبی واللہ یعصمک من الناس، اتنا سخت معاملہ ہے علی کی جانشینی کا اعلان کرنا کہ نبی کو خدا اطمینان دلا رہا ہے کہ اللہ کی حفاظت کرے گا. اتنا سخت معاملہ ہے، اتنی سخت دشمنی دکھائیں گے یہ لوگ. یہ تمام حربے امیر المومنین کی ذات کے خلاف استعمال کیے. اس کو جتنے بھی محاذ سے، پہلی کھلی دشمنی کہ ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کو کوئی برتری حاصل نہیں ہے، ایک محاذ. دوسرا محاذ الزام تراشی، بہتان، اور الزامات کے بعد شمشیر ہاتھ میں لینا، وہ سب کا سب امیر المومنین کے ساتھ کیا گیا. اور اس کے بعد جب ان تمام مراحل کے اندر شکست فاش ہوئی، علی اور اولاد علی کو نہ کچل سکے، حتیٰ واقع کربلا کے بعد بھی شکست نہ دے سکے، اب ایک آخری حربہ رہ گیا تھا، وہی جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا، وہی جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا. کہ الزام سے شکست نہیں دے سکے، براہ راست مقابلے سے شکست نہیں دے سکے، شمشیر سے شکست نہ دے سکے، اب ایک آخری حربہ ہے، بندگی کے مقام سے نکال کر الوہیت کے مقام میں پہنچ گیا. آخری ہر بار گزشتہ شریعتوں میں بھی یہی ہوا ہے، اس شریعت میں بھی یہی ہو رہا ہے. ماننے والے کی ذمہ داری کیا ہے، ماننے والا کیا کرے؟ اچھا، الوہیت کے مرحلے پر اپنے مولا اور آقا کو آتا دیکھنا ظاہری طور پر ماننے والے کو برا بھی نہیں لگتا، خوش بھی ہوتا ہے. کہ جس کی فضیلت کا میں معترف ہوں کوئی اور اس کی بہت زیادہ فضیلت کا معترف ہے. لیکن اچھا یہ ہے کہ جس مقام پر وہ پہنچا رہا ہے وہ فضیلت دینے کے لیے نہیں پہنچا رہا ہے, فضیلت سے محروم کرنے کے لیے پہنچا رہا ہے. آپ کو ہوشیار ہونا پڑے گا, آپ کو دیکھنا ہوگا. جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, یہ سینٹ پیٹر جس نام سے آج مشہور ہے, اس نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیس کے عقیدے میں محصور کیا تو مقصد حضرت عیسیٰ کو بلند کرنا نہیں تھا, مقصد حضرت عیسیٰ کی شخصیت کو بے اثر کرنا تھا, اور وہ ہو گئی. ڈھائی عرب عیسائیت کے ساتھ حضرت عیسیٰ مظلوم ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت مظلوم ہے. آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خدا اندے متعال کہے, جیسے کہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ کیا آپ نے کہا تھا کہ یہ آپ کی عبادت کریں, جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ سے کہیں گے کہ اے عیسیٰ کیا آپ نے حکم دیا تھا کہ یہ آپ کی عبادت کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے, خدایا اگر میں نے کہا ہوتا تو جانتا ہے کہ میں نے نہیں کہا. تو جو فضیلت کو اس میدان میں لے کے جا رہا ہے وہ فضیلت دینے کے لیے نہیں جا رہا, وہ شخصیت کو بے اثر کرنا چاہ رہا ہے. ہاں ایک سادہ ماننے والا اس بات کو دیکھ کر بہت خوش ہوگا کہ جس کی میں فضیلت کا معتقد ہوں اس کو بہت بلند مقام پر رکھا جا رہا ہے. لیکن اب کچھ سوال کرنے پڑیں گے, آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں اگر کوئی پیچیدگی رہ گئی ہو اس عنوان سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صرف شاگرد تھے جو پیغام کو لے کر آگے بڑھتے, امیر المومنین کے صرف شاگرد نہیں ہیں, ان کی اولاد طاہرہ ہے جو پیغام کو لے کر آگے بڑھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس طرح ان کی اولاد طاہرہ کا کوئی سلسلہ نہیں ہے جس طرح اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہاں 250 سال اولاد طاہرہ کی سنت ہمارے پاس موجود ہے. اگر وہاں پر کوئی غلطی کر بیٹھے حضرت عیسیٰ کے معاملے میں شاید معذور ہو, کیا کوئی دین اسلام اور اہل بیت کی تعلیمات میں بھی معذور ہے؟ اگر کوئی مختصر بھی معلومات رکھتا ہو, امیر المومنین کی زندگی دیکھے, اہل بیت کی حیات طیبہ دیکھے, ان کے فضائل کو دیکھے, ہزار ہزار رکعت ایک ایک شب و روز میں نمازیں پڑھنا, اس کے بعد نمازوں کی توہین کریں, اس کے بعد نماز کی توہین کریں, مدینے اور کوفے کے صحراؤں میں خدا کے حضور گڑ گڑانا ان کا, اور اس کا خدا نے متعال کے نام پر توہین کرنا, یہ کسی بھی طور پر قابل فہم ہے؟ اگر کوئی امیر المومنین کے بارے میں یہ ستم کر رہا ہے, کیا نہج البلاغہ نہیں پڑھی ہے؟ تعجب اس وقت ہے کہ شاید کوئی سازش یا شاید کسی غلط فہمی کے نتیجے میں کوئی کرے, آیا سننے والوں کو احساس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مولا کے نام کی توہین دیکھ رہے ہیں اور اعتراض نہ کریں؟ یہ صحیح نہیں ہو رہا, امیر المومنین کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے, یہ مشکل ہے. اور میں نے عرض کیا لوگ سادہ لوگ ہیں اس معاملے کے اندر, کیوں اپنے مولا کی سمجھتے ہیں فضیلت ہو رہی ہے, فضیلت نہیں ہو رہی, ظلم ہو رہا ہے. جس نے شمشیر ہاتھ میں لے کر امیر المومنین پہ حملہ کیا اس سے زیادہ کاری ضرب نہیں لگا سکا تھا جتنی کاری ضرب یہ لگا رہا ہے, یہ زیادہ سخت ضرب ہے, اس میں مظلومیت زیادہ ہے. اس میں تو سامنے دشمن تھا جو شمشیر لے کر آیا ہے, اس میں تو سامنے والا دوست بن کر آ رہا ہے, تو پہچاننا بھی بہت مشکل ہے. یہ ستم ہے جو اب ہو رہا ہے, اور یہ اب کیوں ہو رہا ہے جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے, لوگوں کو امیر المومنین کی سیرت سے محروم کیا جا رہا ہے. امیر المومنین کی ایک سیرت ہے, وہ نہج البلاغہ میں منعکس ہے, ان کی احادیث کے اندر منعکس ہے, ان کی زندگی میں نظر آ رہی ہے, اللہ کی بندہ ہونے کے ناطے، اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے اس سیرت کے اوپر عمل کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، لوگوں کو اس سے محروم کیا جا رہا ہے. چند لوگ محروم کرنے والے کیوں اس کام کو کر رہے ہیں؟ شاید اس وجہ سے کہ خود اس سیرت میں چلنے سے عاجز ہیں، اپنی نفس پرستی کے سیلاب کو نہیں روک سکے. آسان راستہ یہ دیکھا کہ اس سیرت کا انکار کر دیا جائے. ظاہر ہے کہ اس سیرت پہ چلنا آسان نہیں ہے. اگر امیر المومنین فجر سے پہلے تشریف فرما ہوتے ہیں مسجد کے اندر، ان نمازوں کو ادا کرتے ہیں، ان عبادتوں کو انجام دیتے ہیں، اور کسی کو دعوت دی جائے کہ اے علی کے چاہنے والے فجر سے پہلے اٹھو، علی کی طرح بندگی کرو، اس سیرت پہ چلنا کس طرح آسان ہے؟ اس سے کہاں آسان ہے. یا اگر وہ راتوں کو تشریف فرما ہوتے ہیں، یتیموں، محتاجوں، مسکینوں کے دروازوں تک پہنچتے ہیں، ان کو ان کی ضرورت کی اشیاء پہنچا رہے ہیں، کوئی اس سنت پر عمل کرے، سیرت پر عمل کرے، کہیں آسان ہے؟ کوئی اسلام کی خاطر اتنی قربانیاں دیں، اتنی لوگوں کی باتیں سنیں، اتنے میدانوں کے اندر جائے، یہ آسان ہے؟ ان سب کا عمل کرنا آسان نہیں تھا. آسان راستہ کیا تھا؟ اس سیرت کا انکار کر دیا جائے. اب ایک عجیب کام ہو گیا مجھے کہ اگر امیر المومنین کو الوہیت تک پہنچا دیا جائے، علی کی شخصیت نہج البلاغہ سے محروم ہو گئی، کیونکہ الوہیت پر فائز علی کا اس علی سے کوئی تعلق نہیں بنے گا جس نے نہج البلاغہ کہی ہے. نہج البلاغہ میں علی بندہ خدا ہے، نہج البلاغہ میں علی نمازی و پرہیزگار ہیں، نہج البلاغہ میں علی قیامت کے دن سے خوف کھا رہے ہیں، اور الوہیت پر پہنچے ہوئے علی میں کوئی عبودیت نہیں ہے، کیونکہ وہ خود الوہیت کے میدان میں ہے، اس کو قیامت سے کیا خوف؟ امیر المومنین کی شخصیت نہج البلاغہ سے محروم ہو گئی. اس کے بعد وہ تمام داستانیں، وہ تمام چیزیں جو داستان اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کی زبان پر رائج ہو جائے، چاہے حقیقت سے حاصل ہو رہی ہو، وہ تمام روایات جو ہمارے اور آپ کی زبان پر داستانوں کی طرح نافذ ہو گئیں گے، علی کی شخصیت ان سب سے محروم ہو جائے گی، کیونکہ الوہیت پر فائز علی کا ان سب سے کوئی تعلق نہیں رہے گا. اس کے بعد کیا رہے گا؟ اس کے بعد ایک ایسی امیر المومنین کی ذات رہ جائے گی جو در حقیقت امیر المومنین بھی نہیں ہوگا، ان تمام مسائل سے فارغ ہو جائے گی. اس کے بعد جو آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے درمیان فاصلہ بنا، کل نعوذ باللہ تعالی علی اور ان کے ماننے والوں کے درمیان فاصلہ بنے گا. خدا نہ کرے نعوذ باللہ اس امیر المومنین کی ذات کے ماننے والوں میں جن کو الوہیت تک پہنچا دیا گیا. آج اگر ہمارے اور سامنے کوئی امیر المومنین کا تذکرہ کرتا ہے تو امیر المومنین کی ذات وہ ہے جو اذان دے رہی ہے. مسجد کوفہ میں اذان دیتے تھے، ہم نے اور آپ نے بچپن سے سنا کہ جب وہ اذان میں اللہ اکبر کہتے ہیں تو کوفہ کے ایک ایک گھر میں ان کی اذان کی آواز جا رہی ہے. پھر حضرت علی کی ذات کا اس اذان اور علی سے کوئی تعلق نہیں ہے، سارے فضائل ختم ہو گئے. اور اگر یہ بات پھیل گئی تو دو نسل کے بعد لوگ ان فضائل میں شک کریں گے، نہیں معلوم نہج البلاغہ علی کی ہے بھی یا نہیں ہے، سب کچھ مشکوک ہو جائے گا. اور یہ کہاں سے شروع ہوگا؟ یہ کچھ عقیدت مندوں کی اپنے جانب میں زیادہ عقیدت کے اظہار سے، کہ وہ سمجھ رہے ہیں ہم زیادہ عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں. نہیں، آپ زیادہ عقیدت کا اظہار نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ کم فہمی میں یہ کام کر رہے ہیں تو آپ ستم کر رہے ہیں، اور اگر آپ جان بوجھ کر یہ کام کر رہے ہیں تو آپ سازش کر رہے ہیں. آپ سازش کر رہے ہیں امیر المومنین کی شخصیت کو ان تمام فضیلتوں سے محروم کر رہے ہیں جو 1400 سال سے اب تک ہمارے کانوں میں پڑی ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ امیر المومنین کے ستم ہے، یہ امیر المومنین کے ظلم ہے، اسے برداشت مت کیجیے گا. آپ نے اور ہمارے اجداد نے حب علی کے نام پر بہت قربانیاں دی ہیں، کم قربانیاں نہیں دی ہیں. بہت قربانیوں کے بعد آج ہم اس جگہ پر ہیں کہ ایک بڑے شہر کے اندر ایک بڑے مقام کے اوپر اگر امام بارگاہ بناتے ہیں، ذکر علی کرتے ہیں، ہم اس کام کو کر سکتے ہیں. بہت قربانیوں کے بعد یہاں پہنچے ہیں، آسانی سے نہیں آئے یہاں تک. اتنی قربانیاں دینے کے بعد ایک امیر المومنین کی شخصیت ہمارے سامنے ظاہر ہوئی ہے، اسے ضائع نہ ہونے دیجیے گا. اور اگر مزید قربانیوں کی ضرورت پڑ جائے تو دینے سے گریز نہ کیجیے گا. کیونکہ ہر دور میں جس طرح علی اور اولاد علی نے قربانیاں دی ہیں, ان کے چاہنے والوں نے جو قربانیاں دی, ہر دور میں قربانیاں دی, کبھی کسی حملے کے مقابلے میں, کبھی کسی سازش کے مقابلے میں, اور اس سازش کا اگر کوئی تاریخی پس منظر دیکھے بہت وسیع ہے, بہت وسیع ہے. یعنی قطعی ایسی روایات ہمارے پاس موجود ہیں جن کے ثبوت پانچویں امام کی ذات تک جاتے ہیں. پانچویں امام کے زمانے میں ان سازشوں کا آغاز ہو چکا تھا کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ یہاں سب سے محروم کر دیا جائے, اور اہل بیت اس بات کو سمجھتے ہوئے, دیکھتے ہوئے, اپنے ماننے والوں کو آگاہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ اور ہم ان میں سے ایک, آپ کے سامنے امیر المومنین کی عظیم الشان ہستی ہے. آپ کی اور ہماری پہلی ذمہ داری جو مجھے سمجھ میں آتا ہے بنتی ہے, امیر المومنین کی کسی ایک صفت کو لے لیجئے, اپنے اندر اس صفت کو زندہ کر دیں. ایک صفت لینے بس, کامیاب تو وہ ہے کہ جو امیر المومنین کی زندگی سے سب کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرے, نہ کر سکے ایک صفت لے لے, کوئی ایک شجاعت لے لے, امیر المومنین کی شجاعت کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرے, امیر المومنین کی بندگی کو دیکھے, امیر المومنین کی عبودیت کو دیکھے, امیر المومنین کے وہ راز و نیاز جو انہوں نے منازعات خمسہ عشر کے اندر بیان فرمایا. میں سوچتا ہوں کتنا ستم ہے, یہ سب کا سب ختم ہو جائے گا. ان سب کو جن کو ہم سنتے ہیں کہ وہ بعض اوقات مدینے کے صحراؤں کے اندر اتنا تڑپا کرتے تھے کہ کوئی آ کر بنت رسول سے کہتا تھا کہ بنت رسول علی دنیا سے رخصت ہو گئے, اور فرماتی تھی تم نے کیا دیکھا, کہتا ہے میں نے دیکھا کہ وہ اللہ کی یاد میں تڑپے اور اتنا تڑپے کہ زمین پر گر گئے اور گویا روح پرواز کر گئی. فرمایا تم نے کچھ نہیں دیکھا, علی پر ایک رات میں یہ کیفیت کئی بار تاری ہوتی ہے. یہ سب فضائل کس کو بیان کریں گے پھر ہم؟ یہ سب نشانیاں کس کے لیے رہیں گی پھر؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رات کو تشریف فرما ہوتے ہیں, کسی یتیم کے لیے سامان لے کر جا رہے ہوتے ہیں, اور قمبر کہتے ہیں مولا یہ بوجھ میں اٹھا لوں, تو فرماتے ہیں نہیں قمبر یہ بوجھ میں خود اٹھاؤں گا. یہ سب کیا ہے؟ کبھی آگ کا تذکرہ کرتے ہیں, لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں قیامت کی آگ سے ڈرو, کبھی موت کا تذکرہ کرتے ہیں, کبھی شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں, کبھی اپنی بندگیوں کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ سب ہمارے لیے ہے, ان سب کے اندر پیغام ہے, ان سب کے اندر شعور ہے, اور اس پیغام اور شعور کو دینے والے ہستی آج فرق شکافتہ ہے. نہیں معلوم امیر المومنین کے گھر میں آج کیا گزر رہی ہوں. کوئی 1400 سال پہلے کے امیر المومنین کے گھر کو سوچے اور اس گھر میں سے ام کلثوم اور زینب رحمۃ اللہ علیہا کی گریوں کو سنیں. نہیں معلوم کس حالت میں وہ شہر ہوگا. کل وہ دن تھا کہ امیر المومنین تشریف فرما ہو رہے ہیں, نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, لوگ جمع ہوئے ہیں, اور ایک ندائے غیبی آئی ہے تحزمت واللہ ارکان الہدا, ہدایت کے ستون منہدم ہو گئے, اور لوگ ایک آندھی کو منہ پہ بھی دیکھتے ہیں, مسجد میں آتے ہیں, دیکھتے ہیں امیر المومنین کے روح سارے انور کے اوپر خون جاری ہے, امام حسن کے زانو پہ سر ہے, اور اس حالت میں امیر المومنین پروردگار عالم کو یاد فرما رہے ہیں. امام حسن مصطفیٰ کو فرماتے ہیں اے حسن آپ نماز کی امامت فرمائیے. ایک روایت عجیب روایت لکھی ہے, لکھا مولا امیر المومنین نے بیٹھ کے نماز پڑھی, شدت زخم سے کبھی سیدھے ہاتھ سے گرتے تھے, کبھی الٹے ہاتھ سے گرتے تھے. کیا حالت تھی؟ لوگوں نے امیر المومنین کو میدان جہد میں دیکھا ہے, میدان بدر کے اندر دیکھا ہے, حیدر کرار کو دیکھا, آج وہ حیدر کرار ایک
ایک ایسی شمشیر سے زخم اٹھاتے ہیں جو شدید ترین زہر میں ڈبوئی ہوئی ہے. کبھی انسان سوچتا ہے اے خدایا امیر المومنین کو ایک ضرب لگی اور اس میں ایک زہر تھا، اے خدایا تو نے کیا چاہا؟ شاید یوں سمجھ میں آتا ہے مولا فرمائے میرا حسن زہر سے، میرا حسین شمشیر سے. میں اس سب کو جھیلوں گا جو میرے حسن نے جھیلا ہے، جو میرے حسین نے جھیلا ہے.
ایک موقع آیا مولا امیر المومنین امام حسن مصطفیٰ کے زانوں پر سر رکھتے ہیں، امام حسن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ آنسو مولا کے چہرے پر ٹپکتے ہیں، آنکھ کھول دیتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹا حسن تم نہ رو، تم روتے ہو تو نبی خدا روتے ہیں. دشمن کو لایا جاتا ہے، ابن ملجم کو پکڑ کے لایا گیا، امیر المومنین کی ذات اپنے دشمن کے مقابلے میں ہے. ایک جملہ سوال فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اے ابن ملجم بتا کیا میں تیرے لیے برا مولا تھا؟ میں نے تیرے ساتھ کوئی برائی کی تھی؟ اپنے منہ سے کچھ نہ کہہ سکا، مولا اعتراف لے لیتے ہیں. اس کی آنکھوں میں خوف جاری تھا، اب امیر المومنین کی وہ رحمت للعالمین کی تجلی امیر المومنین کے اندر ہے، وہ خدا متعال کی اوصاف کی تسلی ہی تجلی امیر المومنین کے اندر. امام حسن سے کہتے ہیں اے حسن میرے قاتل پر رحم کرو، اس کے چہرے پر خوف نظر آ رہا ہے، اسے لوگوں سے بچا کر کہیں لے جاؤ، کوئی اس کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائے. میں کہوں گا مولا رحم و کرم کی حد ہوتی ہے، یہی نسل آپ کی اولاد سے کچھ اور کرے گی. یہی شہر کوفہ ہوگا، یہی مسجد کوفہ ہوگی، ایک تخت میں سر حسین ہوگا. امیر المومنین نے وہ سارے مناظر جھیل لیے، فستوب رب الکعبہ کا نارا بلند ہو چکا، اب گھر کی طرف چلنا شروع ہوا، گھر کی طرف روانگی ہوئی. گویا شروع میں اصحاب نے سنبھالا ہوا تھا، جب گھر کے نزدیک پہنچے امام حسنین کو طلب فرمایا، کہا حسنین اصحاب سے کہو اب یہاں سے رخصت ہو جائیں، اب مزید ساتھ نہ آئے. گویا اصحاب نے نہیں چاہا کہ چلے جائیں، فرمایا حسنین ان سے کہو زینب ام کلثوم کا گریا ان کے کانوں تک نہ پہنچے. گھر کے نزدیک آنا شروع ہوئے، ابھی تک گویا حسنین کے کندھوں پہ سہارا لیا تھا، اب فرمایا حسنین مجھے راستہ مت کھڑا کر دو، اب سہارا نہیں لوں گا، میں نہیں چاہتا زینب مجھے کسی کے کندھوں میں سہارا لے جاتے کے. میں کہوں گا مولا یہی زینب ہے، تلے زینب یا ہے گودال اور قتل گا. مولا آپ کی اولاد نے بڑے اشتہار اٹھانے ہیں، آپ کی اولاد نے بہت کچھ سہنا ہے. بس وہ وقت آ گیا، لوگ جمع ہونے لگے، ایک آخری روایت بیان کی جاتی ہے، لوگ جمع ہوئے، سب سے کہا الوداع کر دو، اب سب روانہ ہو جاؤ. سب کو روانہ ہونے کے لیے کہا گیا، ایک طبیب کو بلایا، اس طبیب سے کہا اس زخم کا معالجہ کرو. اس طبیب نے اپنے خاص طریقے کو استعمال کرتے ہوئے زخم کی گہرائی کو دیکھا، جب ڈالنے والے چیزوں کے ذریعے سے مغز کی سفیدی دیکھی تو امامہ اتار دیا، حسنین اپنے بابا سے کہو اب وصیت کرے، اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بس وہ موقع ہوا، کہا شاید دودھ پلاؤ کوئی فائدہ ہو، کوفہ کے یزید جمع ہوئے، ارے اگر علی کو دودھ کی ضرورت ہے یہ کہاں جہاں حاضر ہے. میں کہوں گا کوفہ کے یتیموں کاش دیالوں کو بچا لیتے، جب سکیرہ گزر رہی تھی.
Yeah. جعلهم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار ذکر امیر المومنین تھا, مصائب اہل بیت اطہار, شب جمعہ ہے, ماہ مبارک رمضان, تو نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے. تجھے علی کے اس فرق شکافتہ کا واسطہ, زینب ام کلثوم کی گریوں کا واسطہ, ان یتیموں کے آنسوؤں کا واسطہ, ہمارے اور ہمارے مرحومین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگارا یہ زندگی تیری امانت ہے, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اس زندگی کو اہل بیت پر قربان کرنے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار یہ پوری دنیا تیری حجت کے منتظر ہے, تجھے امیر المومنین کی ان تکالیف کا واسطہ, ان کے مصائب کا واسطہ, ان کے یتیم بچوں کا واسطہ, وارث محمد و آل محمد کے ظہور میں تعظیم فرما. ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین جانساروں میں قرار فرما. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اسی دنیا کے اندر ان کی فتح و نصرت کا دن دیکھنا نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.